بعد سورہ والنجم اذا ہوا سے پہلے اس سورت کو سلس قرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو آدمی ایک مرتبہ پڑھے گا اس کو پورے قرآن مجید کا ایک ہی تہائی حصہ پڑھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ جو شخص اس کو خواب میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ البتہ اس کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہے گا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 10 مرتبہ اس کو پڑھ لے، خاص طور پر فرض نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، تو پھر ہم تو جنت میں بہت سارے محل بنا لیں گے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے انعامات اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہر نماز کے بعد تم 10 مرتبہ قل ھو اللہ کہنے کی پابندی کر لو تو اتنے سارے محل اللہ کہاں سے لائیں گے؟ تو کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انعام تو اس سے بھی زیادہ وسیع تر ہے۔ اس سورت کے متعدد نام آئے ہیں، ایک تو اخلاص، دوسرا سورۃ التفرید، تا فا را یا لا تفرید، تیسرا نام سورۃ التجرید، تا جیم را یا دال، چوتھا نام سورۃ التوحید، پانچواں نام سورۃ التحیات، چھٹا نام سورۃ الولایہ، ساتواں نام سورۃ المعرفہ، آٹھواں نام سورۃ النسبتی، نواں نام سورۃ الجمال، دسواں نام سورۃ المقشقشہ، بڑا خاص اور بڑی شین سے یہ سب نام اس سورت کے آئے ہیں، سب اعزازی نام ہے اس سورت کے۔ اس سورت کو اور اس کے بعد والی دونوں سورت کی تلاوت کی روایتوں کے اندر بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح میں 3 مرتبہ، روزانہ شام کو 3 مرتبہ ان تینوں سورتوں کو پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ روز صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور معوذتین کو پڑھ لیا کرو۔ ایک حدیث میں رات کو سوتے وقت کے متعلق بھی آیا ہے، ایک مرتبہ تو سورہ کافرون پڑھنے کی، باقی 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور معوذتین، اور اس کا طریقہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ تینوں سورت کو ایک ایک مرتبہ پڑھ لیوے، پھر دونوں ہاتھ کے اوپر دم کر کے پورے بدن پر ہاتھ کو پھرا لے ہوئے، ہاتھ پھرانے کی ابتدا منہ کی طرف سے کرے، آگے والے بدن پر، پھر پیچھے والے بدن کے اوپر، پھر دوسری مرتبہ تینوں سورت پڑھ کے اسی ترتیب سے دم کرے، پھر تیسری مرتبہ تینوں سورت پڑھ کے اسی ترتیب سے دم کیا جائے۔ یہ طریقہ حدیث میں آیا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد بھی ان تینوں سورتوں کو پڑھنے کی روایت آئی ہے، قل ھو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، اس کی روایت حدیث موجود ہے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کے واسطے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خیبر کے یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے انہوں نے سوال کیا کہ ابو القاسم ملائکہ کو فرشتوں کو نور حجاب سے پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ الصلات والسلام کو بوندی ہوئی کیچڑ لیس دار کیچڑ سے پیدا فرمایا، ابلیس کو آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا، آسمان کو دھوئے سے پیدا فرمایا، زمین کو پانی کی جھاگوں سے پیدا فرمایا، اب بتاؤ کہ تمہارے رب اللہ کے متعلق کہ وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب ان یہودیوں کو نہیں دیا، ان کے جواب میں باری تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ دوسری ایک روایت یہ ہے کہ عامر بن طفیل اور عربد ابن ربیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ محمد تم کس کی طرف ہم کو بلاتے ہو، یعنی جس اللہ کی تم ہم کو دعوت دیتے ہو تم کس کی طرف ہم کو بلاتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ عامر کہنے لگا کہ اپنے رب کی حالت تو بیان کرو کہ وہ تمہارا رب سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لکڑی کا ہے یا لوہے کا ہے؟ تو ان کے اس سوال کے جواب میں باری تعالیٰ نے آیت یہ سورت نازل فرمائی، کیونکہ مشرکین کا تصور کیا تھا ان کے جتنے بھی دیوی دیوتا تھے وہ یا تو پتھر میں سے تراشے ہوئے یا لکڑی کے بنے ہوئے یا لوہے کے یا تانبے پیتل کے یا سونے کے، اور کعبۃ اللہ کی دیوار پر جو 360 لگے ہوئے تھے وہ شیشے کے بنے ہوئے تھے، اسی لیے ان لوگوں کو اس طرح کے سوالات کی سوچ بھی تھی کہ تم جسے اللہ کی عبادت کی ہم کو دعوت دیتے ہو وہ خدا کس دھات سے بنا ہوا ہے؟ ان کے اس صورت کے اوپر، اس سوال کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی۔ ان دونوں نے چونکہ بےہودہ سوال کیے تھے اسی لیے عربد کے اوپر تو بجلی گری اور وہ مارا گیا، اور عامر بن طفیل طاعون کی بیماری کے اندر مار دیا گیا۔ یہ اس صورت کا شان نزول جو ہے بتلایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کے بارے میں دو قول ہیں، بعض حضرات کی رائے یہ ہیں کہ یہ مکیہ ہیں اور بعض کی رائے یہ ہیں کہ یہ صورت مدنیہ ہیں۔ اوپر کے ساتھ اس کا ربط بالکل ظاہر ہے کہ اوپر ابو لہب اور دوسرے مشرکین کی عداوت کا تذکرہ ہوا، وہ لوگ اللہ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور حضور کی زبان بابرکات سے اظہار بھی کروایا جا رہا ہے توحید کی حقیقت کیا ہے، شرک کا ابطال کیسے ہوتا ہے، یہ سب چیزیں بتلائی جا رہی ہیں۔ قل ہو اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیجئے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے حضور کو کہ آپ لوگوں کو علل اعلان بتلا دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ تو یکتا ہے، یکتا یعنی جس کا عبادت کے اندر کوئی شریک نہ ہو، ایسا وہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سبحانہ وتعالی بے نیاز ہے۔ صمد کا معنی کیا؟ انسان کو یا کسی اور مخلوق کو جب کوئی حاجت اور ضرورت پیش آوے تو اس ذات کی طرف قصد اور ارادہ کر کے مان مائل ہوئے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے واسطے ایسی ذات کو سبق کہتے ہیں. بڑا اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ تمام مخلوق اپنی ضروریات کو پورا کروانے میں اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف مائل ہوتے ہیں, اسی کا قصد کرتے ہیں. اور یہ کبھی ایک آدھ دن کی بات نہیں بلکہ دائمی ابدی ہمیشہ ہمیش اسی اللہ کی طرف مخلوق متوجہ ہوتی ہے اپنی تمام کی تمام ضروریات کو پورا کروانے کے واسطے. ایسی ذات کو صمد کہا جاتا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ صمد کا معنی آتا ہے نیڈر, جس کو کسی چیز کا خوف نہ ہو اور جس کی سرداری چوٹی کے اوپر پہنچی ہوئی ہو, یعنی بہت بلند اور اونچی ہو جس کی سرداری, ایسی ذات کو صمد کہا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ صمد ایسی ذات کچھ کہتے ہیں جس کی سرداری کامل ہو, بہما وجوہ, یعنی تمام طور پر اس کی سرداری کامل ہو, اس کی سرداری میں کسی طرح کا کوئی نقص نہ ہو. اور بعض نے صمد کا معنی مقصود کے ذکر کیے ہیں. مقصود کا مطلب جس ذات کے سب لوگ محتاج ہو اور وہ ذات کسی کے محتاج نہ ہو, اس کو صمد کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ صمد ٹھوس چیز کو کہتے ہیں جو کھوکھلی نہ ہو. بعض چیزیں اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے اور بعض چیز اندر سے کھوکھلی نہ ہو بلکہ بھری ہوئی ہو. تو جو چیز ٹھوس ہو کہ اندر سے کھوکھلی نہ ہو اس کو بھی صمد کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو کھاتا نہ ہو پیتا نہ ہو اس کو بھی صمد کہا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ صمد ایک نور ہے جو چمک دمک رکھے اپنے اندر, اس ذات کو جو ہے صمد کہا جاتا ہے. صمد کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ ذات کہ تمام مخلوق اپنی حاجات اور ضروریات کے اندر اس کی طرف رجوع کرے, اور جو بڑائی اور سرداری میں اتنے اونچے مقام پر ہو کہ اس کے اوپر کوئی دوسری ذات ہو ہی نہیں. خلاصہ صمد کا یہ نکلتا ہے کہ سب اس کے محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو, ایسی ذات کو صمد کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ, یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں, ذات واجب الوجود, تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص سے پاک, ایسی ذات کو اللہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ترکیب اور تحلیل سے پاک ہے. ترکیب کے معنی جوڑ, تحلیل کے معنی جوڑ کو ختم کر کے کھول دینا. ترکیب تحلیل سے اللہ تعالیٰ پاک ہے, تعدد سے بھی پاک ہے, تجزیہ یعنی اجزاء سے بھی پاک ہے, مشاکلت اور مشابہت سے بھی پاک ہے, اور اس کے اندر تعدد کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اکیلے فرد ہے, اس کے سوا دنیا کی تمام چیزیں جفت اور طاق ہے. جن کفار نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوالات کیے ان کا جواب گویا کہ اس سورت کے اندر باری تعالیٰ نے نازل فرما دیا. قل ہو اللہ احد, یہ نبی کہو کہ وہ اللہ یکتا ہے. اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے کہ سب اس کے محتاج ہے, وہ کسی کے محتاج نہیں ہے. لم یلد, اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے, کیونکہ اس کا کوئی ہم جنس نہیں ہو سکتا, اسی لیے اولاد بھی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے اوپر قیاس مت کرو کہ کوئی بھی مخلوق کس سے بنی, کیسے بنی, کب سے بنی, کہاں بنی, یہ سب سوالات پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے اوپر قیاس مت کرو, وہ کسی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یولد, اور وہ اللہ تعالیٰ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے, یعنی اللہ کی بھی کوئی اولاد نہیں اور اللہ کسی کی اولاد نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے آبا و اجداد بھی نہیں, اللہ تعالیٰ کی کوئی ماں بھی نہیں, اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی خاندان اور نسب بھی نہیں, اور نی کوئی اللہ تعالیٰ کی اولاد پوتے پوتی بیٹے بیٹی نواسے نواسی نہیں. یہ جو ہے مختلف غلط عقیدے والوں کی تردید ہو گئی. کوئی اللہ کے لیے بیٹا قرار دیتا تھا حضرت عیسیٰ عزیر کو, کوئی اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتا تھا جیسے کہ ملائکہ کو, ان سب کی تردید ہو گئی. بعض لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے جنات زادیوں سے جو رشتہ جوڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ شادی ہوئی جنات زادیوں سے, جناتوں کے سرداروں کی بیٹیوں سے, اور پھر ان کے ذریعے سے ملائکہ وجود میں آئے, تو اس کی بھی تردید ہو گئی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اللہ تعالیٰ کے کوئی برابر نہیں ہے. کفو کے معنی مثل, مماثل, یعنی اللہ کا کوئی مثل نہیں, اللہ تعالیٰ کوئی مشاکلت اور مشابہت رکھتے نہیں ہیں. سورہ اخلاص مکمل توحید ہے, ہر طرح کے شرک کی نفی ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنے والوں کی تردید ہے, اور توحید کی مکمل تعلیم ہے, مشرکانہ خیالات کی نفی ہے, اور توحید کا درس عظیم ہے. چنانچہ جو لوگ توحید کو نہیں مانتے ان کی مختلف قسمیں اس دنیا میں اس زمانے میں رائج ہیں. بعض لوگ تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں, ان کی بھی تردید ہو گئی. بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے تو قائل ہیں لیکن اللہ کو واجب الوجود نہیں مانتے, ان کی بھی تردید ہو گئی. بعض لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں, اللہ کو واجب الوجود بھی مانتے ہیں لیکن صفات کمالات کے منکر ہیں, ان کی بھی صورت کے اندر تردید ہو گئی. بعض لوگ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں, واجب الوجود مانتے ہیں, صفات کو بھی مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں, ان لوگوں کی بھی تردید ہو گئی. ان تمام خیالات کے بعد خیالات باطلہ کی اس صورت کے اندر تردید ہو گئی. بعض لوگ عبادت کے اندر تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے مگر حاجت روا اور کارساز اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سمجھتے ہیں, ان سب کی تردید لفظ صمد کے ذریعے سے ہو رہی ہے. بعض لوگ اللہ کے لیے نعوذ باللہ اولاد کے قائل ہیں تو ان اولاد کے قائل لوگوں کی بھی گویا کہ اس صورت کے اندر تردید باری تعالیٰ کی طرف سے کر دی گئی ہے. گویا یہ صورت نہایت جامع ہے. اس لیے تو دیکھو اندازہ لگاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعت سنت موقعہ میں, مغرب کے بعد سنت موقعہ میں, اور خاص خاص موقع کے اوپر ان دو صورتوں کو پڑھا کرتے تھے کہ قل یا ایھا الکافرون کے ذریعے سے شرک کی غلاظت کو صاف کیا گیا, اور سورہ اخلاص کے ذریعے سے توحید کی جڑ کو دل دماغ کے اندر مضبوط طریقے سے قائم کر دیا. اس لیے اس کے بڑے جو ہے اوصاف اور خصوصیات ہیں. جی